الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ تحمل، بردباری، برداشت، یہ بھی وہ صفت ہے کہ جس کا اپنے اندر پیدا کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور اس کے بغیر ہمارا اسلام، ہمارا دین خوبصورت نہیں ہو سکتا. یہ جو احسان ہے نا، احسان، مرتبہ احسان، یہ معنی ہے اس کے خوبصورت بنانا. احسان کے معنی خوبصورت بنانا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ. رفق اور نرمی جس کسی چیز میں ہوگی، وہ رفق اور نرمی اس چیز کو مزین کر دے گی، سجا دے گی. ولا ينزع من شيء الا شانه. اور جس چیز سے رفق اور نرمی کو کھینچ لیا جائے، ہٹا لیا جائے، وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے. لہذا اگر ہماری زندگی سے رفق اور نرمی سے خالی ہے ہماری زندگی، تو زندگی اچھی نہیں، خوبصورت نہیں، بلکہ عیبدار ہوگی. تو جب تک ہم اس صفت کو نہیں اپنائیں گے، تحمل، بردباری، برداشت، اس کو تو ہم نیک لوگوں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. عام مسلمان رہیں گے، لیکن خاص لوگوں کے مرتبے کو ہم نہیں پہنچ سکیں گے. انسان تو انسان ہے، ہمارے بزرگوں نے تو بکریوں پر، جانوروں پر رحم کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ریوڑ سے ایک بکری نکلی اور بھاگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، وہ بکری آگے آگے بھاگتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگتے رہے. جنگل، جھاڑیاں، چاروں طرف کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو لہذا وہ بکری بھی زخمی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی زخمی ہوئے، ان کے بھی کانٹے چبھے. ایک وقت پہ جا کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم من الرسل تھے، ان کو بہت عظیم طاقت حاصل تھی. انہوں نے قبطی کو گھونسا مارا تھا، اور قبطی ان کے ایک گھونسے کو برداشت نہیں کر سکا، ایک مکے کو برداشت نہیں کر سکا، وہیں اس کی موت آ گئی. فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ. قرآن کریم میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. تو پہنچے وہاں تک، اس کے بالآخر وہ بکری ہمت ہار گئی، اور ایک جگہ جا کے وہ کھڑی ہو گئی، بری طرح ہانپ رہی تھی، اس کا پیٹ ہل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا اے بکری تجھے موسیٰ پہ رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، تجھے موسیٰ پہ رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، پھر اس کے کانٹے نکالے اور اس کو اپنی گود اس کے اپنے اوپر اٹھا کر کندھے پر اٹھا کر اس کو تشریف لے گئے وہاں ریوڑ تک اپنی جگہ تک. فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ایسے شخص کو تو نبی ہونا چاہیے، اس وقت تک نبوت ملی نہیں تھی، ایسے شخص کو تو نبی ہونا چاہیے. فرمایا ہاں یہ ہمارے علم میں پیغمبر ہے. تو نہ اس کو مارا، اور چاہتے تو اپنا غصہ اتار سکتے تھے لیکن نہیں، فرمایا تجھے موسیٰ پہ رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر رحم کرتی، تو نے اپنا کیا حل کر لیا. تو بھائی یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری مخلوق اللہ تعالی کا ایک خاندان ہے، کنبہ ہے. یہ مخلوق جتنی بھی اللہ کا خاندان ہے، کنبہ ہے، اور مخلوق میں جانور بھی داخل ہے. مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں ہے یا جنات نہیں ہے، جانور بھی اس میں شامل ہے. تو فرمایا یہ پوری کی پوری مخلوق اللہ تعالی کا خاندان ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ، تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یعنی انسانوں کے ساتھ بھی جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. ایک اونٹ آیا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر آپ سے گفتگو کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا میرا ہے. تو فرمایا یہ اونٹ یہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ میرا مالک جو ہے تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم کام جب اس سے لیتے ہو تو کھانا پینا بھی تو دیا کرو اس کو. تو سکھایا ہے شفقت کو، نرمی کو سکھایا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرو. جس دین کے اندر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ہو وہ دین کتنا مکمل ہوگا. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، اور مصر فاتح مصر تھے. جب انہوں نے مصر کو فتح کیا، وہاں کی مہم سے فارغ ہوئے تو خیمہ لگایا تھا وہاں مصر پہنچ کر. مصر فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی. تو جب ان کا خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو معلوم ہوا کہ کبوتری نے دو انڈے دے رکھے. فرمایا رک جاؤ، اب ہم رکیں گے جب تک کہ ان انڈوں سے بچے نکلیں، اور بچے بڑے ہو کر اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ خیمہ نہیں اکھاڑا جائے گا. یہ کون ہے؟ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. یہ شفقت، یہ نرم دلی کہاں سے آئی؟ یہ وہی صحابہ ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے کسی زمانے میں، ان کی جنگیں ہوتی تھیں، لیکن یہ شفقت، یہ نرم دلی جانور کے اوپر کہاں سے آئی؟ یہ وہی فیض ہے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. وہ فرمایا اب ہم جائیں گے نہیں جب تک کہ ان سے بچے نکلیں، اور بچے نکل کر اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں. لہذا یہی ہوا، ان سے بچے نکلے، بچے نکل کر جب اڑنے کے قابل ہو گئے پھر خیمہ اکھاڑا گیا. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے اور بعض جو مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو کچھ زیادہ مال غنیمت دینا یہ روایت سے ثابت ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس آیت میں والمؤلفتی قلوبہم، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جو مسلمان نئے نئے ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کو کچھ زیادہ دے دیا کیجئے، مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ حصہ دے دیا کیجئے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ایسا نہ ہو کہ کچھ بددلی چھا جائے، اپنے دین کو چھوڑ کر آئے ہیں، رشتہ دار اب بھی وہی ہیں مشرک، تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کو زیادہ دے دیا کیجئے۔ تو آپ نے زیادہ دے دیا، تو ایک شخص نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تقسیم عادلانہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم لوگ تو یہاں مسجد کے نمازیوں سے اور دوسرے لوگوں کے اعتراضات سے گھبرا جاتے ہیں، لوگوں نے تو حضور کو نہیں چھوڑا بھائی، حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ یہ تقسیم جو یہ کر رہے ہیں یہ عادلانہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے عین مطابق تھا، کیونکہ جو نئے مسلمان ہوئے اللہ نے فرمایا والمؤلفت قلوبہم، ان کو کچھ زیادہ دے دیجئے تالیف قلبی کے لیے، اس حکم کے تحت آپ زیادہ دے رہے تھے، آپ نے کوئی اپنی مرضی تھوڑی چلائی تھی۔ لیکن اس شخص نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کے جواب میں فرمایا، اللہ اور اس کا رسول ہی اگر انصاف نہ کریں تو پھر زمین میں کون ہے جو انصاف کرے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائیں، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا مگر انہوں نے برداشت سے کام لیا، اس سے زیادہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے، کیا کیا انہوں نے کس کس طرح ستایا، کیسے کیسے اعتراضات کیے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت سے کام لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے، ان کو تو اس سے زیادہ ستایا گیا، انہوں نے تحمل بردباری برداشت سے کام لیا۔ لہذا یہ دیکھنا چاہیے کسی کے اعتراض کے وقت، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم واقعی ہمارے اندر یہ غلطی ہے یا ہم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اگر واقعی ہمارے اندر وہ غلطی ہو تو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر ہم غلطی نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی چل رہے ہیں، شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر اعتراض کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جواب بھی نہیں دینا چاہیے، اگر عالم نہ ہو تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے، کیا فائدہ؟ اعتراض کا جواب دینے سے سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بعض اوقات اور بڑھ جاتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ ثابت النسب نہیں ہیں، حرامی ہیں، صاف کہہ دیا، تو حضرت نے فرمایا، اتنا بڑا اعتراض اور اتنی گویا گالی دی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی فلاں فلاں شہر میں میرے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں جو میرے والدین کے نکاح میں شریک ہوئے تھے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، میں حرامی نہیں ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھی ایک شخص نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے باپ سے نہیں ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں فلاں 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 جگہ فلاں شہر کے فلاں محلے کا رہنے والا ہوں، وہاں میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو یا بذریعہ خط پوچھ لو، خط لکھ کر پوچھ لو، معلوم کر لو۔ گویا اس طرح اپنی وضاحت کر دی، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا یا اس کو گالی یا غصے کا اظہار کچھ بھی نہیں کیا، جواب دے دیا سیدھا سا کہ بھائی میں میرے نکاح کے گواہ تو اب بھی موجود ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کانپور میں ایک دفعہ کھڑے ہوئے واس کہنے کے لیے، تقریر کے لیے، تو ایک پرچہ آیا، حضرت نے اس کو پڑھا، وہ لمبا پرچہ تھا لیکن حضرت نے اس کا خلاصہ نکالا، خلاصہ نکالنے میں حضرت کو کمال حاصل تھا، تو فرمایا یہ پرچہ آیا ہے، یہ تو ہے تو بہت لمبا، لیکن اس کا خلاصہ چار باتیں ہیں. نمبر ایک، تم حرامی ہو. نمبر دو، تم جولاہے ہو. اور نمبر تین، ذرا سنبھل کر بات کرنا. تو یہ اعتراضات تھے. فرمایا ہاں، نمبر ایک تم کافر ہو، پہلا اعتراض یہ تھا، تم کافر ہو. نمبر دو، تم حرامی ہو. نمبر تین، تم جولائے ہو. نمبر چار، ذرا سنبھل کر بات کرنا. یہ خلاصہ ہے چار باتیں اس لمبے پرچے کا. فرمایا اگر میں اب تک کافر تھا تو چلو بھائی، کافر مسلمان کیسے بنتا ہے؟ کلمہ پڑھ کر. میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، تو حضرت نے کلمہ پڑھا. فرمایا لو بھائی، اگر اب تک میں کافر تھا، بالفرض محال اب تک میں کافر تھا، تو اب مسلمان ہوں، اب تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا. یہ تو اس کا جواب دیا، سیدھا سادھا جواب دے دیا، غصے کا اظہار یا گالیاں نہیں نکالی. فرمایا اب تک اگر میں کافر تھا تو اب مسلمان ہو گیا، لو کلمہ پڑھ لیا میں نے. اور نمبر دو، تم حرامی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہے فلاں فلاں جگہ پر، اور تحقیق کی جا سکتی ہے. حضرت نے بھی یہی جواب دیا. نمبر تین، تم جولاہے ہو. فرمایا جولاہا ہونا، اگر کوئی جولاہے کا پیشہ اختیار کر کے اپنی روزی حاصل کرتا ہے تو اس میں کیا عیب ہے؟ لیکن میں پھر بھی جولاہا نہیں ہوں. اور نمبر چار، ذرا سنبھل کر بات کرنا. فرمایا یہ نہیں ہوگا، جو حق بات ہوگی وہ کہوں گا، جو حق بات ہوگی وہ کہوں گا. لہذا کانپور میں چونکہ بدعات بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ بدعتیں تھیں، نہ جانے کس کس طرح کی طرح طرح کی بدعتوں میں وہ مبتلا تھے، لہذا بدعت کے خلاف بیان ہوا. اور بہت بڑی تعداد اس بیان سے کی وجہ سے، اس کی برکت سے تائب ہو کر، بدعت سے تائب ہو کر اٹھی وہاں سے. بہت بڑا مجمع تائب ہو گیا. لیکن فرمایا نہیں، بات وہی کروں گا جو حق ہو. اچھا، حق بات کہنے کا بھی ہمارے اپنے اپنے معیار ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا، یہ حق بات نہیں کہتے، اس کا یہ مطلب نہیں، فلاں صاحب جو ہے نا حق بات کہنے سے کتراتے ہیں، فلاں طبقے والے حق بات کہنے سے کتراتے ہیں، حق بات نہیں کہتے، فلاں جماعت والے حق بات نہیں کہتے، صحیح بات نہیں، کھل کے بات نہیں کرتے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں. حق بات نہیں کہتے کیوں؟ تو کیا جھوٹ بول رہے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے؟ بات یہ نہیں ہے کہ وہ حق بات نہیں کہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں جو وہ نہیں کہیں گے. کیوں کہیں بھائی؟ وہ اس میں اندیشہ ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے. تو وہ بعض لوگوں کا معیار بڑا سخت ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے، آپ حکومت والوں کے خلاف تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، اور فلاں فلاں. بس حق، اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں بعض لوگ، اس لیے اعتراض کر بیٹھتے ہیں. تو حق میں بھی، حق بات کہنے میں بھی، وہ حق بات کہنی مناسب ہے جس کا تعلق لوگوں کی اصلاح سے ہو، لوگوں کے انفرادی اعمال کی اصلاح سے ہو، بس اور کچھ نہیں. ہمیں کیا فرق سیاسی حالات سے؟ لوگ اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں تو وہ جہاں سے، جہاں ان کی مرضی ہو جا کے سنیں. تو جب ان کو اپنی مرضی کی حق باتیں نہیں ملتی تو وہ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں. اللہ، تو یہ ہے حلم سے، برداشت سے کام لینا. یہ ایسی صفت ہے جس کا پیدا کرنا، جس کا حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ہم پر فرض ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے گھر میں ایک چور آیا، اور وہاں وہ بزرگ تھے، گھر میں کچھ تھا نہیں، غربت کا ماحول تھا، کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ ان کو پتا تھا، وہ جاگ رہے تھے، وہ سمجھا کہ سو رہے ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ اس کو ملنا کچھ نہیں ہے. وہ اندر جب چلا گیا گھر کے اور کمروں میں، کہیں اور گیا ہوگا ان کے پاس سے گزر کر، تو اس کو واپس آ کر دروازے سے باہر تو جانا ہی تھا، تو ان بزرگ نے اپنے ایک سر کے نیچے ایک رومال رکھا ہوا تھا بطور تکیے کے، وہ ڈال دیا اس کے آگے، وہاں پہ ڈال دیا سر کے نیچے سے نکال کے، کہ یہاں سے گزرے گا تو یہ رومال ہی لیتا جائے، خالی ہاتھ جانے سے کیا فائدہ، کچھ چوری کرنے ہی آیا تو یہ رومال ہی لیتا جائے، خالی ہاتھ جائے گا. انہوں نے اس کو رومال کو اپنے سر کے نیچے سے نکال کے ادھر ڈال دیا اور ایسے ہی بن کر لیٹ گئے جیسے سو رہے ہوں. وہ رومال اٹھا کر چلا گیا، چلو بھائی ایک رومال ہی ملا، کچھ تو ہاتھ آیا. یہ واقعہ نقل فرما کر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس میں گلستان میں، شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ، ترا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلافست و جنگ. یہ دو شعر لکھے ہیں کہ میں نے شنیدم کہ مردان راہ خدا، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے راستے کے جو مرد ہوتے ہیں یعنی اللہ والے ہوتے ہیں، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، وہ اپنے دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے. شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کہ میسر شود ای مقام. فرماتے ہیں تجھے کیسے یہ مقام حاصل ہو ظالم، تجھے کیسے یہ مقام حاصل ہو کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. تو نے تو اپنے دوستوں سے خلاف مخالفت اختیار کر رکھی ہے، دوستوں کی اور جنگ اختیار کر رکھی ہے ان کے ساتھ، تجھے یہ مقام حاصل ہوگا. وہ اہل اللہ وہ اپنے دشمنوں کو تنگ نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک شخص نے اعلان کیا کھڑے ہو کر کہ میں ان کو قتل کروں گا، اور بعد میں ہوا بھی ایسے ہی، پہلے ہی اعلان کر دیا میں ان کو قتل کروں گا. آپ سے کہا گیا کہ اس کے خلاف کارروائی کیجئے، فرمایا کیسے کر لوں کارروائی، کیوں کروں، کس بات پر کروں، اس نے کوئی مجھے ابھی قتل کر دیا ہے تو شریعت کا حکم اس پہ کیسے نافذ ہوگا، انکار فرما دیا. تو وہ تو اپنے دشمنوں کے خلاف کچھ نہیں کرتے، ان کو تنگ نہیں کرتے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور اس میں مخالفت مول لے رکھی ہے، تجھے یہ کیسے مقام حاصل ہو جو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک رات کو ایک مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے قیام کرنے کے لیے، غالباً سفر میں تھے، تو اس کے مسجد کے جو وہ جو محافظ تھا وہاں کا، اس نے یا خادم تھا، اس نے کہا نکلو یہاں سے، ابھی یہ وقت نہیں ہے، آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ نکال کے دھکے دینے کی کوشش کر رہا ہے اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. کافی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا، تو کسی نے وہاں دیکھ کر پہچان لیا مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس نے کہا ارے ظالم تجھے پتہ بھی ہے یہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا شاہ اسماعیل شہید ہیں. تو اس کو کچھ ہوش آیا کہ میں، اور اس نے معذرت کی، تو ان سے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کر رہے تھے، آپ وہ آپ کو دھکا دے رہا ہے، آپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا میں اس لیے کوشش کر رہا تھا، دھکا دینے کے باوجود میں اندر داخل ہونے کی اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ اکثر لوگ تو مجھے حضرت حضرت ہی کہتے ہیں، کوئی مجھ سے دعائیں کراتا ہے، کوئی مجھے حضرت کہتا ہے، کوئی میری تعریفیں کرتا ہے، ایسے لوگ کہاں ملیں گے، ایسے لوگ کہاں ملیں گے جو دھکے دے رہے ہوں مجھے. تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھا رہا تھا دیکھ تیری یہ حقیقت ہے. گویا یوں سمجھیں کہ جو بعض اوقات لوگوں کے تعریف کرنے سے اور توصیف کرنے سے جو جراثیم آ جاتے ہیں ان کا علاج کر رہے تھے. لیکن اس کو کچھ کہا نہیں, غصے کا اظہار نہیں کیا. ایک بزرگ کی بیوی ان کو تنگ کرتی تھی. ضروری نہیں کہ بیویاں ہی تنگ کرتی ہوں, اکثر شوہر تنگ کرتے ہیں بیویوں کو. مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر شوہر بیویوں کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں, بیویاں کم تنگ کرتی ہیں. اور بیویوں کا یہی احسان بہت بڑا ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کر رکھی ہے. اللہ کی قسم, اگر یہ بیویاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے ہیں. ان کا یہی احسان بہت بڑا ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کر رکھی ہے. ہماری نظریں ان کی وجہ سے چھکی رہتی ہیں, ہمارے دل میں گندے خیالات ان کی وجہ سے نہیں آتے. یہ تو سوچیں کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ہم چلے جائیں کراچی سے پشاور, کہیں پنڈی, کہیں اور چلے جائیں, گھر سے باہر, ماں باپ سے دور, تو رہ نہیں سکتے. تڑپ اٹھتے ہیں کہ ماں باپ یاد آ رہے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ساری زندگی کے لیے ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ اب جنازہ ہی نکلے گا اس گھر سے میرا. ہمارے بچوں کی دیکھ بھال اور ہمارے جھاڑو پوچھا کرنا, صفائی کرنا, کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ, سارے کام کون کرتا ہے؟ وہ مولانا جلیل صاحب بتا رہے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو, ایک دفعہ میں بھی موجود تھا, کہ ایک جگہ میرا جانا ہوا تعزیت کے لیے, ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس نے روتے ہوئے مولانا کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگا 11 عورتیں مر گئیں, 11 عورتیں. ارے بھائی 11 عورتیں کیسے مر گئیں؟ تو اس نے 11 کام گنوائے کہ یہ کام, جھاڑو پوچھا, جھاڑو کرنا, پوچھا لگانا, کھانا پکانا, بچوں کی دیکھ بھال, اس طرح کر کے اس نے 11 کام گنوائے کہ ایک عورت نہیں مری, 11 عورتیں مری ہیں. جو قدردان ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. تو ایک اللہ والے تھے, ان کی بیوی ان کو ستاتی تھی, تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو طلاق دے دیجئے, کیوں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے نکاح میں؟ تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا. فرمایا اگر میں اس کو طلاق دے دوں تو 2 صورتیں ہیں کہ اس کی شادی, ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہی نہ ہو سکے پھر بعد میں کسی اور سے, تو اس صورت میں اس کو تکلیف ہوگی, اور اگر یہ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور سے شادی کرے گی, تو کسی اور سے جب شادی کرے گی تو عادت ہے اس کی بد زبانی اور ستانے کی, تو یہ اس کو وہ تنگ ہوگا, جس جو اس کا دوسرا شوہر بنے گا میرے بعد اس کو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, لہذا میں ہی کیوں نہ تکلیف اٹھا لوں. اگر اس کی شادی نہ ہوئی تو اس کو تکلیف ہوگی, کیسے زندگی گزارے گی, عورت ذات ہے, اور اگر شادی کر لی تو عادت اس کی یہ ہے, لہذا اس کو تنگی تکلیف ہوگی جو اس کا شوہر بنے گا میرے بعد, لہذا بھائی میں ہی تکلیف اٹھا لیتا ہوں, اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ برداشت کر لیا. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, جن کا واقعہ ہم نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بہت مرتبہ سنا, بچپن ہی سے نازک مزاج تھے, یعنی جب ہوش بھی نہیں تھا اس وقت بھی بدصورت آدمی کی گود میں نہیں جاتے تھے. جو آدمی خوبصورت ہوتا تھا وہ جب ہاتھ بڑھاتا تھا ان کو لینے کے لیے تو اس کی گود میں جاتے تھے, حسین آدمی, حسین صورت ہو اس کے گود میں جاتے تھے, بدصورت آدمی کی گود میں جانا ہی پسند نہیں کرتے تھے. اتنے نازک مزاج, یعنی شروع سے بچپن سے ان کا یہ, جب ہوش بھی نہیں تھا, اور فرماتے تھے میں دہلی میں نکلتا نہیں ہوں باہر, جب ضرورت ہوتی ہے جب نکلتا ہوں. دہلی میں رہتے تھے تو فرمایا باہر اس لیے نہیں نکلتا کہ یہاں کی دکانیں بے ترتیب بنی ہوئی ہیں, ان کو دیکھ کر میرے سر میں درد ہو جاتا ہے, اتنی بے ترتیب دکانیں, ایک دکان آگے ایک پیچھے یوں, تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر, میں نہیں نکلتا باہر. ایک مرتبہ اپنے مرید سے کہا, شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ سے, یہ شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ یہ شیخ تھے شیخ خالد کردی رحمت اللہ علیہ کے، اور شیخ خالد کردی رحمت اللہ علیہ شیخ تھے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات ان سے بیعت ہوئے. علامہ شامی جنہوں نے فتاوی شامیہ لکھی جس سے آج ساری دنیا کے مفتی فتوا دیتے ہیں، کوئی مفتی کہے کہ میں اس کتاب سے بے نیاز ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسی کتاب وہ لکھ کر گئے. اور تفسیر روح المعانی کے بارے میں تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر یہی ہے، تفسیر روح المعانی. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت بڑی سند کی حیثیت رکھتا ہے، جو یہ فرماتے تھے کہ میں صرف فقہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، باقی سارے علوم اور فنون میں مجھے مجتہدانہ بصیرت حاصل ہے. جو کسی چیز کو پڑھ لیتے تھے تو بھولتے نہیں تھے، اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا. وہ فرماتے ہیں سب سے بڑی تفسیر یہی ہے قرآن کریم کی. تو یہ دونوں حضرات مرید تھے شیخ خالد کردی رحمت اللہ علیہ. شیخ خالد کردی مرید ہوئے، وہاں سے عرب سے آ کر مرید ہوئے شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ایک مرید وہ بھی تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے. تفسیر مظہری، یہ تفسیر مظہری عربی زبان میں ہے. اب ترجمہ جو آتا ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اردو کا ترجمہ بعد میں ہوا ہے، جو لکھی گئی ہے وہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے. تو قرآن کریم کی بہترین تفسیر ہے. یہ کون تھے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مرید تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. ان سب نے اللہ کی محبت ان سے حاصل کی، بہت بڑے اللہ والے تھے. تو ایک دفعہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، ارے غلام علی ذرا جھاڑو دے دے، میں باہر نکل رہا ہوں، جھاڑو دے دے. انہوں نے جھاڑو دی، اسی جھاڑو کا ایک تنکا گر گیا نیچے، کوڑا وغیرہ سب صاف کر دیا لیکن اسی جھاڑو کا ایک تنکا نیچے گر گیا. اب حضرت باہر تشریف لائے تو اسی تنکے پر نظر پڑی، فرمایا اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے. فرمایا ارے غلام علی، میں نے تجھ سے کہا تھا جھاڑو دے دے، اور دیکھ یہ تنکا پڑا ہوا ہے، میرے سر میں درد ہو گیا. بہت نازک آدمی تھے، کسی نے لحاف ہدیے میں پیش کیا تو لحاف کے جو موٹے موٹے وہ دھاگے سے اس کو سیا جاتا ہے لحاف کو، اس میں اور سوا بھی بہت موٹا ہوتا ہے جس سے سیا جاتا ہے، وہ سوا ہوتا ہے، سوئی نہیں ہوتی، سوا ہوتا ہے وہ موٹا سا. تو اس میں ایک ٹانکا جو ہے وہ ٹانکے سیدھے ہونے چاہیے، ایک ٹانکا ٹیڑھا ہو گیا تھا کچھ لحاف میں، سوئے سے ایک ٹانکا ٹیڑھا لگ گیا ہوگا، اسی پہ نظر پڑی رات کو، ساری رات نیند نہیں آئی اور سر میں درد ہو گیا کہ ایک ٹانکا یہ ٹیڑھا کیوں ہے. بادشاہ وقت آیا، اس نے پانی پی کر پیالہ صحیح طرح نہیں رکھا، تو بعد میں کہنے لگا حضرت میں آپ کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں خدمت کے لیے. فرمایا تمہارا تو یہ خود یہ حال ہے کہ تمہیں پیالہ رکھنا نہیں آتا، تو تمہارا غلام پتہ نہیں کیسا ہوگا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے تم نے پیالہ اس طرح رکھ دیا، تمہارا غلام پتہ نہیں کیسا ہوگا جو تب تمہارا خود اپنا یہ حال ہے. گویا انکار فرما دیا ہے، بھائی مجھے تمہارے غلام کی ضرورت نہیں ہے. 1857 میں ان کو بھی گولی لگی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو، تو کوئی بہت کراہ رہے تھے، تکلیف تھی، تو کوئی شخص عیادت کے لیے آیا تو اس نے کہا حضرت بڑی تکلیف میں محسوس ہوتے ہیں آپ. یہ گولی کی تکلیف نہیں ہے، گولی کے اندر جو گندھک تھی اس کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے. گولی کے اندر اس وقت گندھک ڈالی جاتی تھی، بارود کے طور پر اس وقت گندھک ڈالی جاتی تھی. فرمایا گولی سے تکلیف نہیں ہو رہی، گولی کے اندر جو گندھک ہے اس کی بو سے تکلیف ہو رہی ہے. اب اتنے نازک آدمی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا کہ جاؤ اگر ہمارے ہاں کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو فلاں دہلی کے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، جا کے اس سے شادی کر لو، اور انتہائی بد زبان ہے، اگر لیکن ہمارے ہاں کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو اس سے جا کے شادی کر لو. حضرت فرماتے تھے محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، لہذا وہ مرتے کیا نہ کرتے، شادی کر لی جا کے. اس عورت کو پیغام بھیجا شادی ہو گئی اور وہ وہی اسی طرح اس کی بد زبانی اور بد سلوکی شروع ہوئی. تو ایک مرتبہ ایک کابلی طالب علم کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے گھر سے کھانا لے کر آؤ. تو اس نے آ کر کہا حضرت فرما رہے ہیں کہ کھانا دے دیجیے. اس نے کہا کون حضرت؟ حضرت کون حضرت؟ حضرت کہتا ہے تو ان کو ہم جانتے ہیں کتنے بڑے حضرت ہیں. اور اس طرح کی کچھ باتیں اس کو سنا دی. اس نے خنجر نکال لیا. کابلی لڑکا تھا وہ, کابل کا رہنے والا افغانستان کا. اس نے خنجر نکال لیا کہ ہمارے استاد کو ایسے کہہ رہی ہے. پھر بعد میں خیال آیا کچھ بھی ہے ہمارے استاد کی بیوی ہے, کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کچھ فتنہ ہو جائے. تو اس نے خنجر اندر رکھ لیا. آ کر کہا حضرت سے حضرت یہ آپ ایسی بیوی ہے آپ کی کہ آپ کو اس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے کہ میں بادشاہ کو بھی ڈانٹ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کر رکھا ہے یہ اسی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی وجہ سے ہی تو ہے. اور یہ جو علوم اور اتنے بڑے بڑے علماء میرے شاگرد ہیں یہ ایسی تھوڑی ہے, یہ اسی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی وجہ سے. اللہ ایسے ہی وہ یہ ہے تحمل اور برداشت, اس کو کہا جاتا ہے. تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی, کوئی شخص ان سے بیعت ہونے آیا اور اس نے کہا میں بیعت ہونے آیا ہوں. وہ ان سے ان کی بیوی نے کہا ہم جانتے ہیں کوئی بڑے بزرگ نہیں ہے, جاؤ تم اپنا وقت ضائع کرنے آیا ہو. تو وہ بیچارہ رونے لگا. لوگوں نے کہا بھائی دیکھو یہ اس کی باتوں میں مت آؤ, وہ حضرت فلاں جنگل میں موجود ہیں, جاؤ تم ان سے جا کر ملو. وہ جا کر ملا تو اس نے دور سے ہی جب دیکھا جا رہا تھا وہ دور سے دیکھا کہ شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ شیر پر سوار ہیں اور زندہ سانپ کا کوڑا ہاتھ میں ہے, سانپ بھی زندہ. یہ واقعہ مولانا روم نے نقل فرمایا مثنوی میں. تو شیر کو اسی سانپ سے پٹائی بھی لگا رہے ہیں اسی کوڑے سے. تو اس نے کہا کہ اور اس کو دیکھتے ہی یہ شعر پڑا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر نقل کیا ہے, ویسے انہوں نے تو نثر میں ہی بات کی ہوگی کہ گر نہ صبرن می کشیدے بارے زن کہ کشیدے شیر نر بیگارے مگ. اگر میرا صبر اس میری بیوی کے بار کو یعنی اس کے بوجھ کو یعنی اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت نہ کر رہا ہوتا میرا صبر تو کہ کشیدے شیر نر بیگارے من. تو یہ جو شیر نر ہے یہ میرا بیگار کیسے برداشت کر رہا ہوتا. تو فرم یعنی مراد یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو مجھے کرامت حاصل ہے یہ اسی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کرامت دے رکھی. سمجھے بھائی یہ ہے برداشت, یہ ہے تحمل. یہ تھوڑی ہے کہ بیویوں سے کی کوئی بری بات لگی اور وہیں ان کو ڈانٹنا اور گالی دینا شروع کر دیا. اور بعض لوگ تو پٹائی لگانا شروع کر دیتے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک دفعہ جوش میں آ کے فرمایا, لیکن بات بالکل صحیح, جوش میں آ کے بعد آدمی غلط کہہ جاتا ہے بعض اوقات, لیکن حضرت کی باتیں ہوتی تھیں. حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ بیویوں کی پٹائی لگاتے ہیں وہ کبھی بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتے, عام مسلمان رہیں گے کبھی صاحب نسبت, خاص اللہ کے لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا, وہ عام مسلمان رہیں گے. اور عام مسلمان دنیا میں کوئی عام آدمی نہیں رہنا چاہتا. اگر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل ہو, موٹر سائیکل ہے تو گاڑی ہو, گاڑی ہے تو اس سے اچھی گاڑی ہو, مکان ہے تو اس سے بڑا مکان ہو, لباس عمدہ ہو, ہر چیز ہمارے پاس اچھی والی ہو اعلی کوالٹی کی, تو عام آدمی نہیں رہنا چاہتا دنیا کے اعتبار سے. تو عام مسلمان کیوں رہے کوئی؟ تو حضرت نے فرمایا جو بیویوں کو ستاتے ہیں وہ کبھی بھی عام یہ خاص مسلمان نہیں, اللہ کے خاص بندے نہیں بن سکتے. اور یاد رکھیے سب سے زیادہ مزاج کے خلاف جو باتیں پیش آتی ہیں وہ بیوی سے پیش آتی ہیں، کیونکہ دن رات ساتھ رہنا ہے، زندگی بھر کا ساتھ ہے، تو سب سے زیادہ مزاج کے خلاف باتیں بیوی سے پیش آتی ہیں، اس وقت برداشت کیا جائے؟ بھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، انہوں نے اپنی بیوی کو نکالا، گھر سے باہر نکالا، جاؤ اپنے ماں کے یہاں جا کے رہو. کافرہ بیوی کو انبیاء علیہ السلام نے برداشت کیا ہے، ہماری بیویاں تو الحمدللہ مسلمان ہیں. جب انبیاء علیہ السلام نے کفر کے ساتھ اپنی بیویوں کو برداشت کیا، ان کے کفر کو بھی برداشت کیا، نہ ان کو دھمکی دی، نہ ڈرایا، نہ مارا، نہ پیٹا، اور نہ اسلام لانے پہ مجبور کیا ان کو، جاؤ اسلام لاؤ ورنہ طلاق دیتا ہوں، ایسا بھی نہیں کیا. تو بھائی ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک شخص نے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میری بیوی مجھے بہت باتیں سناتی ہے، بڑی جلی کٹی اور کڑوی کسیلی سناتی ہے. حضرت کا جواب یہ تھا، حضرت بھی حضرت تھے بھائی، حکیم الامت تھے، کوئی اور ہوتا تو جواب دیتا کہ مارو، تم بھی سنا لیا کرو، یا تھوڑا سا مار پیٹ کر لیا کرو، ڈنڈا رکھا کرو، روب کے لیے ڈنڈا بھی سامنے رکھو تاکہ کچھ کوئی وہ نہ ہو. ہمارے ہاں طلبہ پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہی تھا بعض وہ جگہوں سے، تو پھر میں نے تصدیق کی ایک دفعہ کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہلی رات میں جب شادی ہوتی ہے تو پہلی رات میں بیوی کو اتنا مارا جاتا ہے کہ زخمی ہونے تک کی نوبت آ جاتی ہے. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا تو کہنے لگا استاد جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں اتنا مارتے ہیں، ڈنڈا تیار ہوتا ہے پہلے سے، اور اتنا مارتے ہیں پہلی رات میں کہ اس شوہر کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ڈنڈا کہاں جا کے لگ رہا ہے. میں نے کہا کیوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ اس کا خلاصہ یہی تھا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے. غربا کشتن روز اول، یعنی زندگی بھر اس پر یہ تاثر رہے کہ اگر میں نے کچھ کیا تو یہ اس ڈنڈے سے میرا علاج کیا جائے گا، یہ تاثر دینا مقصود ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم مت کرنا ایسا، چونکہ تمہارا تعلق مجھ سے ہے تم مت ایسا کرنا. اس نے کہا حضرت یہ تو وہ ہمارے ہاں تو اس کو بےغیرت کہا جاتا ہے جو ایسا نہ کرے اور پٹائی نہ لگائے پہلی رات میں. تو میں نے کہا بغیرت ہونے کا معیار کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا غیور واللہ اغیر منی، میں غیور ہوں، غیرت مند ہوں، اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. فمن غیرت حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی گندی باتوں کو حرام فرما دیا، فوج باتوں کو حرام فرما دیا. تو حضور فرما رہے ہیں میں غیرت مند ہوں. اور پھر یہ بھی اسی غیرت مند، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں غیرت مند ہوں، اسی غیرت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں بیویوں کے معاملے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں ان پر کمینہ ہو کے غالب آ جاؤں، میں نرم رہنا پسند کرتا ہوں چاہے بیویاں مجھ پر غالب آ جائیں. تو حضور سے بڑھ کے غیرت مند تو کوئی بھی نہیں ہے. تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں میں نرم شوہر بننا چاہتا ہوں چاہے میری بیویاں مجھ پہ غالب آ جائیں، میں پھر بھی نرم رہوں گا، اور کمینہ بن کر ان پہ غالب آنا مجھے پسند نہیں ہے. یہ حضور کا فیصلہ ہے جو سب سے بڑے غیرت مند ہیں اللہ تعالی کی مخلوق میں. تو جب اس شخص نے لکھا کہ حضرت میری بیوی بڑی بہت مجھے کڑوی کسیلی سناتی ہے، تو حضرت نے فرمایا، حضرت نے خط میں لکھا تھا اس نے، تو حضرت نے جواب میں لکھا جب وہ تمہیں باتیں سنایا کرے تو تم ایک مراقبہ کیا کرو کہ ہمارے گھر میں ایک بولنے والی مینا ہے، وہ بول رہی ہے. اب وہ مرید سچا تھا، مخلص مرید تھا، اس نے حضرت کی بات پر کوئی سوال اٹھائے بغیر عمل شروع کیا. تو اس کا بعد میں خط آیا کہ حضرت مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی ہے، اور مجھے اس وقت جب وہ باتیں کر سنا رہی ہوتی ہے مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے. وہ دیکھیے ایک مراقبہ سکھا دیا کہ جب وہ کہے کچھ باتیں سنائے تو تم سن لیا کرو اور یہ سوچا کرو، اس وقت یہ مراقبہ کیا کرو کہ ہمارے گھر میں ایک بولنے والی مہنا ہے، وہ بول رہی ہے. دیکھیں اللہ والے کس طرح دلوں کو جوڑتے ہیں، کیسے گھروں کو جوڑتے ہیں، زندگی گزارنا سکھاتے ہیں. اہل اللہ سے زندگی گزارنا سیکھنا چاہیے بھائی. بیویوں کے ساتھ رہنا بھی اللہ والے سکھاتے ہیں، ورنہ ہمیں کہاں آتا تھا بیویوں کے ساتھ رہنا. یہ ہے برداشت اور یہ حلم جس کی ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے. جب تک ہم اس سے کام نہیں لیں گے ہماری زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، ہمارا دین خوبصورت نہیں بنے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس باقی باتیں بعد میں عرض کر دی جائیں گی، اب پانچ باتیں سن لیجئے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانچ باتیں ایسی ہیں جن کو جو اپنا لے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مرنے سے پہلے اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیں گے. ان پانچ باتوں کا اہتمام ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. نمبر ایک تو یہ کہ ہم داڑھی سنت کے مطابق رکھ لیں، یہ داڑھی سنت کے مطابق رکھیں، مونچھیں سنت کے مطابق رکھیں. اور یہ داڑھی کا جو بچہ ہے جو ہمیشہ بچہ رہتا ہے اس کو بھی مت چھیڑیں. اس ریش بچہ جس کو کہتے ہیں اس کو بھی مت چھیڑیں، نہ اس کے دائیں بائیں طرف کے جو بال ہیں ان کو بھی نہ چھیڑیں. دائیں طرف بعض لوگوں کے بال ہوتے ہیں اور بائیں طرف بھی اس کے بال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بالوں کی ایک لکیر سی ہوتی ہے، ان بالوں کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، احتیاط اسی میں ہے. فنیقین جن کو کہا جاتا ہے، فنیقین فتاوی شامیہ میں لکھا ہوا ہے ونطف الفنیقین بدعا وهما جانب الانفقا. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ یہ ان فنیقین کو یعنی ریش بچے کے دونوں طرف کے بالوں کو اکھیڑنا بھی بدعت ہے، اور یہ فنیقین کہا جاتا ہے انفقا کے دونوں طرف، انفقا اس کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے دونوں طرف کے بال یہ فنیقین کہلاتے ہیں. بعض لوگوں کے بال ہوتے ہیں بعض کے نہیں ہوتے، جیسے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ والے بال تھے ہی نہیں، بعض لوگوں کے نہیں ہوتے، اکثر لوگوں کے نہیں ہوتے. تو مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وہ کچھ بال وغیرہ کٹوا رہے تھے، اسی حالت میں مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے عرض کیا حضرت میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ریش بچے کے دونوں طرف کے جو بال ہیں ان کا منڈوانا کیسا ہے، ان کو رکھنا چاہیے یا نہیں. فرمایا آؤ حضرت سمجھ گئے، فرمایا آؤ دیکھ لو، میرے قدرتی طور پر نہیں ہے یہ بال، یہاں پہ ہے ہی نہیں بال. تو داڑھی دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور تھوڑی کے نیچے سے، تھوڑی کے ساتھ ملا کر نہیں، تھوڑی کو ہٹا کر اس کے نیچے سے ایک مشت رکھیں، جو ایک مشت سے زیادہ ہو جائے اس کو کاٹ لیں. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اِذَا حَجَّ اَوْ اِعْتَمَرَ اَخَذَ لِحْيَتَهُ قَبَضَ لِحْيَتَهُ فَمَا زَادَ أَخَذَهُ. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے، بس جو ایک مشت سے زائد داڑھی ہو جاتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کبھی بھی سنت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً انہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا ایسا کرتے ہوئے. بس یہی دلیل ہے. وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر کے دوران ایک دفعہ بیٹھ گئے وہاں استنجے کی حیض بنا کر، اور استنجا نہیں کیا بس حیض بنا کے بیٹھ گئے. فرمایا میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا یہاں، انہوں نے اس جگہ استنجا کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے سوچا کہ یہاں حیض بنا کر ہی بیٹھ جاؤں، مجھے تقاضا تو نہیں ہے. جہاں آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھی تھی وہاں ہم نماز پڑھتے تھے، استنجا کرتے تھے، تو یہ اس قدر محبوبیت یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. تو یہ غلط کام کر سکتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ اپنی مرضی سے ایسا عمل کر سکتے تھے کہ داڑھی کو پکڑیں اور کاٹ لیں؟ لہذا تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ کر اور ایک مٹھی سے جو زیادہ ہو جائے اس کو کاٹ لیں تاکہ داڑھی اچھی معلوم ہو، کسی کو وحشت نہ ہو دیکھ کر. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بمبئی میں ایک شخص تھا، اس کی داڑھی اتنی لمبی تھی اور کہ جب وہ پیشاب کرنے بیٹھتا تھا فراغت کے لیے تو اپنی داڑھی کو بغل میں دبا کر بیٹھنا پڑتا تھا اس کو. اب آپ بتائیں اتنی لمبی داڑھی، کتنی بچوں کو بھی ڈر لگتا ہوگا دیکھ کے اور بڑوں کو بھی وحشت آتی ہوگی. بھئی داڑھی اچھی خوبصورت رکھے، اچھی لگے، اور مونچھیں بھی سنت کے مطابق اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ مونچھیں بالکل صاف کر لیں کہ جلد نظر آ جائے، یہ کھال نظر آ جائے. اور اگر کسی کو رکھنی ہے تو اس کنارے کے اوپر سے، جہاں سے یہ سرخی اوپر کے ہونٹ کا جو کنارہ، جہاں سے ہونٹ کی سرخی شروع ہوتی ہے، اس کنارے سے اوپر اوپر بال رکھ لیں. تو ایک عمل تو یہ ہوا. دوسرا عمل یہ کہ اپنی شلوار، لنگی، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. ماشیاً وقائماً، ماشیاً وقائماً، چلتے ہوئے اور کھڑے ہوئے. جب آدمی کھڑا ہوا ہو اور چل رہا ہو، ان دو حالتوں میں اس کا لباس، اس کی پتلون یا اس کا پاجامہ یا اس کی شلوار یا تہبند، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. ہاں اگر بیٹھنے کی حالت ہے، دیکھیں میرے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں اس سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیٹنے کی حالت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ لیٹتے ہیں سردیوں میں، آپ کمبل اوڑھ لیتے ہیں، آپ کے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور وہ لباس جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، اس کے لیے یہ شرط ہے، ہر لباس کے لیے بھی نہیں ہے. لہذا آپ موزے پہن لیجئے، موزہ نیچے سے اوپر آتا ہے. لہذا اس حضرت نے میزان فرمایا تھا کہ کوئی آرڈر دے کر اتنا لمبا موزہ سلوا لے جو اس کے پیروں سے لے کر گردن تک ہو، یہاں تک آ جائے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. حضرت نے ایک دفعہ میزان یہ بات فرمائی تھی. ہمارے بزرگوں نے تو مزاح ہی مزاح میں ہمیں دین سکھا دیا الحمدللہ. تو وہ لباس جو نیچے سے اوپر آ رہا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ٹخنے ڈھک جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جو لباس اوپر سے نیچے جا رہا ہو، جیسے شلوار ہے اس کو یہاں باندھتے ہیں آپ، یہ نیچے اوپر سے نیچے جا رہی ہے، تہبند ہے اس کو یہاں باندھتے ہیں اور پھر وہ نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسا لباس جو ہے جس سے وہ جو اوپر سے نیچے جا رہا ہو، اس سے ٹخنوں کا ڈھاکنا، دو حالتوں میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں، مردوں کے اوپر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے. عورتوں کے لیے تو یہ واجب ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھاکیں، ان کے لیے یہ واجب ہے. آج کل عورتیں بھی اس گناہ میں مبتلا ہو رہی ہیں کہ ان کے ایسے لباس ہوتے ہیں، شلواریں ہوتی ہیں، جس سے ٹخنے کیا پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے ہی یہ لباس بے حیائی کے لباس ہے، ایسے لباس سلوانا حرام ہے عورتوں کے لیے. اور ان کے مردوں کو بھی چاہیے کہ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ ایسا لباس نہ سلوائیں. یہ دو عمل ہوئے. تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ لوگ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں اور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں ایسی، وہ پانی نہیں بھر رہی. ریوڑ کو اپنے لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں بھر بھر کے، اور یہ دو لڑکیاں ایسی کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے جا کر پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ، قال ما خطبکما، آپ کا کیا کام ہے، آپ کیوں پانی نہیں بھر رہی ہیں؟ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر ضرورت پڑنے پر نامحرم عورتوں سے بات کی جا سکتی ہے. ایسے تھوڑی کہ جو بعض جو صوفی ہوتے ہیں ان میں تقویٰ کا حیضہ ہوتا ہے، تقوا کا. یہ حج کے موقع پر میرے پاس بھی دو لڑکیاں آئی تھیں، ان کے ہمارے والد، یہ دیکھیں اوپر چڑھانی ہے ویل چیئر، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارے والد صاحب ہم حج کے لیے آئے ہیں اور ہندوستان سے آئے ہوئے تھے. بھائی اب اگر میں کہتا نہیں جی میں تو نظر کی حفاظت کروں، یہ غلط ہے بالکل. یہ کون, یہ دیکھیں مجھے جب وہ انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ ذرا یہ ہماری ویل چیئر اٹھا دیجئے اوپر, تو مجھے یہی آیت یاد آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے ان لڑکیوں کے پاس کہ آپ نہیں بھر رہی پانی, انہوں نے کہا کہ جب ہمارے, دیکھیں انہوں نے جواب کیا دیا, قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, ہم اس وقت تک پانی نہیں بھریں گے جب تک کہ یہ 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 رش نہ چھٹ جائے, لوگ نہ ہٹ جائیں. دیکھیں اتنی باحیا عورتیں تھیں وہ, لڑکیاں تھیں, کہ جب تک یہ رش نہ چھٹ جائے ہم انتظار کریں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم یہ بدگمانی بھی دور کر دی, بدگمانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ہوئی ہوگی لیکن انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی, لہذا اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ بدگمانی کا امکان جہاں ہو وہاں فوراً کوئی بات کہہ دینی چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ بات ہے, حقیقت یہ ہے. انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہمارے, ہم خود اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے والد صاحب, بھائی تو کوئی ہے نہیں ہمارا, اور ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں, وہ ابونا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں, وہ ابونا شیخ ان کبیر. یہ بدگمانی دور کرنے کے لیے الفاظ کہے کہ کوئی آپ یہ لڑکیاں کیوں آ گئی ہیں, آپ کیوں آ گئی ہیں, آپ تو لڑکیاں ہیں. تو بدگمانی بھی دور کرنا یہ سنت ہے, آپ بتا دیجئے کہ بھائی یہ بات ہے. تقویٰ کا حیضہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں جی ہم تو صوفی لوگ ہیں, ہم کیوں اللہ والوں سے تعلق ہے, ہم کیوں کریں آپ کا کام. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے, پوچھا جا کے, نظر کو نیچی رکھتے ہوئے پوچھ لیا کہ آپ کیوں اپنے پانی نہیں بھر رہی, کیا بات ہے. وہ چاہتے ہوں گے کہ اگر کچھ کام ہے تو میں کام آ جاؤں, لہٰذا یہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پانی, وہ پتھر ہٹایا جس کو کئی لوگ مل کر رکھتے تھے, وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہٹا دیا اور پھر ان کو پانی بھر کے دیا. تو انہوں نے جا کے تعریف کی اپنے والد سے, حضرت شعیب علیہ السلام سے, کہ آج ایک نوجوان نے ایسا ایسا ہم پہ احسان کیا ہے. انہوں نے کہا بلا کر لاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بلا کے لاؤ. تو قرآن میں آتا ہے فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک لڑکی شرمیلے انداز میں شرماتی ہوئی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اس نے کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلا دیا ہمارے ریوڑ وغیرہ کے لیے, تو ہمارے والد آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں, اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں اور وہ بلا رہے ہیں آپ کو. اب وہ چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس لڑکی سے, فرمایا تم میرے پیچھے چلو, آگے مت چلو, ورنہ راستہ جو دکھاتا ہے وہ آگے چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ, پیچھے چلو, پیچھے پیچھے سے بتاؤ اب یہاں مڑنا ہے, اب دائیں مڑنا ہے, اب یہ کرنا ہے. وہ پیچھے سے وہ لڑکی بتاتی رہی کہ آپ یہاں چلیے, اب ادھر مڑیے, اب یہاں جائیے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے. دیکھیے یہ ہے تقویٰ, یہ ہے نظر کی حفاظت. تو نظر کی حفاظت کا اہتمام ہو, نظر کی حفاظت کا اہتمام ہو. اور نمبر کیا ہے, کتنے دن سے جو چار ہو گئے, چوتھا عمل دل کی حفاظت. حضرت فرماتے تھے جب نظر کی حفاظت ہوگی تو دل کی بھی خود ہی حفاظت ہوگی, لہذا دل کی بھی حفاظت ہو, دل میں گندے خیالات نہ پکائیں. جیسے ہی گندے خیالات آ جائیں, میں آپ کو ایک حدیث کا وظیفہ بتاتا ہوں, دل میں جیسے ہی گندے خیالات آ جائیں تو آنا برا نہیں ہے, آ جاتے ہیں خود ہی, تو وہ اس کا گناہ نہیں ہے خود آ جانے کا, لیکن آنے کے بعد ان میں دل لگانا یہ اپنے اختیار سے ہے, یہ گناہ ہے. آ گئے دل میں گندے خیالات اور کسی نے دل لگا لیا ان سے اور لذت لینی شروع کر دی, تو یہ حرام ہے, اس پر پکڑ ہے. لہذا جیسے ہی گندے خیالات آئیں تو ہم پہلے ہی سے ٹھان کے رکھیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے, اور چھوٹا سا وظیفہ ہے, اور ہے بھی وظیفہ حدیث شریف کا, آمنت باللہ ورسولی, میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یہ ایسا وظیفہ ہے, آپ آزما کے دیکھ لیجئے, آپ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگ جائیے, لگاتار پڑھتے رہیے, کئی دفعہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ حالت اعتدال پر آ جائے گی. اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیجئے, کسی طرف دھیان تقسیم کر لیجئے, دھیان نہ دیجئے اس پر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ان گندے خیالات اور وسوسوں کی مثال اس تار کی طرح ہے جس پر وہ جو ढका हुआ ना हो, नंगा तार जिसको कहते हैं वैसे तार हो। तो फरमाया उसको लात मारना जिससे बिजली की रौ भी गुजर रही है, उसको लात मार के हटाना, पैर मार के हटाना, ये भी खतरा है कि आपको करंट लगेगा, बिजली लग जाए, बिजली से नुकसान होगा। और उससे दिल लगाना और उसको लेके प्यार करना और सीने से लगाना, ये तो है ही खतरा। तो फरमाया दोनों तरह खतरा है कि अगर आपने उसको धक्का दिया, ठोकर दी, ठोकर लगाई, तो इससे भी खतरा है, और अगर आप उसको उठा के और अपने सीने से लगा लें, हाथ में ले लें, तो ये भी खतरा है। वो फरमाया इससे अलग होकर, बस उसके तरफ तवज्जो दिए बगैर उससे अलग होकर आप अपना रास्ता बनाएं, बस यही है इलाज। इसी तरह वसाविस का, गंदे ख्यालात का हाल है कि आप ना इनसे दिल लगाइए और ना इनको धक्के देके दिल से, अपने दिल से बाहर निकालने की कोशिश की है। देखें, धक्का देना भी एक तरह की तवज्जो देना है। धक्का आप किसी को देंगे तो तवज्जो तो देनी पड़ेगी, जब भी तो आप धक्का देंगे उसको, यही तवज्जो नुकसानदेह है, यही तवज्जो तो नुकसानदेह है। लिहाजा धक्का भी ना दीजिए इन ख्यालात को, ना इनसे दिल लगाइए, बस अपने आप को किसी काम में मशगूल कर लीजिए, यही इलाज है। और पांचवा अमल जो पहले नंबर पे होना चाहिए, हजरत ने इसको पहले नंबर पे रखा था, मुझसे गलती हुई, वो ये है कि अपनी तजवीद को दुरुस्त कर लें, कुरान करीम को दुरुस्त रखें। बरसों हो गए बाज लोगों को नमाज पढ़ते 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 पढ़ते, और तजवीद अगर उनकी सुनी जाए तो तजवीद दुरुस्त नहीं, नमाज सुनी जाए तो नमाज, जाहिर है जब तजवीद ठीक नहीं है ना, ये मेयार है, जिस शख्स की तजवीद ही ठीक ना हो उसकी नमाज ठीक हो ही नहीं सकती कभी भी। जिसकी सूरह फातिहा सही ना हो, सूरह इखलास उसको ना सही याद ना हो, सही तरह पढ़नी ना आती हो, हरूफ सही ना हो, तजवीद कहते हैं, तरतील कहते हैं, तजवीदुल हरूफ व मारिफतुल वकूफ, हरूफ को संवार कर सजा कर अदा करना, और वकूफ की यानी जहां ठहरना चाहिए इसकी मारिफत पहचान हासिल करना, कहां ठहरना चाहिए कहां नहीं ठहरना चाहिए इसकी। अब तो ऐसे कुरान मौजूद हैं जिनमें जगह जगह इस बात की वक्फ़े लाजिम लगा हुआ है, तौ बनी हुई है, लाम अलिफ बना हुआ है, वह साफ पता चल जाता है यहां ठहरना चाहिए, यहां ठहर सकते हैं, यहां नहीं ठहरना चाहिए, यहां नहीं ठहरना चाहिए, बस वहां नहीं ठहरे। तो अब तो ऐसे कुरान करीम आ गए हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे, अब तो मेहनत करके उलमा ने, कुर्रा हजरात ने ऐसे नुस्खे तैयार कर दिए। अब हमारा काम यह है कि हम तजवीद को सीखकर अपने हुरूफ को सही करके कुरान करीम की तिलावत करें और नमाज उसके मुताबिक पढ़ें। लिहाजा अगर तजवीद हमने सही ना की तो याद रखें हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, हमारी दुआए कुनूत दुरुस्त नहीं होगी, हमारी अतहियात याद होते हुए, याद होना अलग चीज है, दुआए कुनूत का याद होना अलग चीज है, अतहियात का याद होना अलग चीज है, और उसका सही तौर पर पढ़ना एक अलग चीज है। तो सही तौर पे पढ़ना ये मुमकिन नहीं जब तक हम तजवीद का एहतमाम नहीं करेंगे, इसलिए तजवीद को पर मेहनत कीजिए। और ये दो ढाई महीने की मेहनत है, कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं होती, दो ढाई महीने में हम लग कर सुबह शाम अगर जिस जो सबक हमें मिला है और उठते बैठते चलते फिरते हम पढ़ते रहें, दो से ढाई महीने के अंदर, और अल्लाह से मांगे भी, ये दुआ भी पढ़ते हैं, रब्बी इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, हैं मेरी जबान की गिरा को खोल दीजिए ताकि मुझसे सही सही अल्फाज निकले, ये दुआ मांगिए। ये दुआ अल्लाह ने सिखा दी कि जबान पे अगर कुरान के हरूफ ना चढ़ रहे हो ये दुआ मांगो। तो इस दुआ का एहतमाम हो और फिर हम सही तजवीद को दुरुस्त करने का एहतमाम रखें, जो सबक हमें मिले वो सुबह शाम पढ़ते रहें, उठते बैठते चलते फिरते। तो ये दो ढाई महीने से ज्यादा की मेहनत नहीं है, लेकिन अफसोस कि हम ये करने पर भी तैयार नहीं है। हाँ, कुरान की तिलावत करवा लो, पांच पांच पारे, तीन पारे वो पढ़ते जा रहे हैं, वो भाई तुम गलत पढ़ रहे हो, ये तो सोचो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये रुब कारीन यकरउल कुरान वल कुरान यलअनु, तो किसी कारी को सुनाया भी है कि आप ये सुन लीजिए मैं सही पढ़ रहा हूं या गलत पढ़ रहा हूं, बस जो अपना पढ़ लिया उस पर मुतमईन है कि हम पांच पारे रोज पढ़ लेते हैं, तीन पारे रोज पढ़ लेते हैं, नमाजें हमारी हो रही हैं, तहज्जुद हम पढ़ रहे हैं, अवाबीन हम पढ़ लेते हैं, तो भाई ये पढ़ना काफी तो नहीं है, आप सही भी पढ़ रहे हैं या नहीं सही पढ़ रहे हैं। बाज लोगों की अतहियात दुरुस्त नहीं होती, एक जगह मैंने ऐसी बयान कर दिया तो کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا بھائی ہماری تو واقعی اتحیات درست نہیں تھی. تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اتحیات للہ اور اللہ نے دل میں ڈال دی تھی تو میں نے بیان کر دی تھی. اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں پڑھتے ہیں لوگ اتحیات, یہ غلط ہے. اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں, یا تو اتحیات للہ والصلوات والطیبات, یہاں پہ آ کے آپ وقف کیجئے اور پھر سانس توڑیے اور پھر پڑھیے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پڑھ لیجئے, یہ صحیح ہے. یا یوں پڑھیے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یوں پڑھ لیجئے. لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم, یہ غلط اتحیات ہے اور زندگی بھر لوگ پڑھتے رہتے ہیں, یہ اتحیات ٹھیک نہیں ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, آپ کسی کو اپنی نماز تو سنانی چاہیے نا, کسی مستند قاری کو عالم کو اپنی نماز تو سنا دیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں, صحیح تو پڑھ رہے ہیں یا نہیں, یا غلط پڑھ رہے ہیں, صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا غلط ہے. ہم تلاوت کرتے ہیں تین پارے, پانچ پارے, چار پارے, بعض لوگ پانچ پار پارے بھی پڑھ لیتے ہیں, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پانچ پارے پڑھ کے لعنت مول لے لی وہ اسی حدیث کی وجہ سے, رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے, قطعی نہیں ہے. قطعی حمزہ کو ظاہر کرنا ضروری ہے, وصلی حمزہ تو اپنے پہلے والے حرف کو اپنے بعد والے حرف سے ملا دیتا ہے اور خود گر جاتا ہے, خود بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے. لکھنے میں لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں پڑھا نہیں جائے گا. تو والطیبات السلام علیکم ایسے پڑھ لیجئے, یا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ایسے پڑھ لیجئے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بعض لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں, وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہاں السلام میں پھر وہی حمزہ وصلی ہے, قطعی نہیں ہے, لہذا اس کو تجوید کے اعتبار سے یہ گر جاتا ہے, خود گر جاتا ہے, اپنے ماں باپ کو ماں قبل کو ماں بعد سے ملا دیتا ہے, پہلے والے حرف کو بعد والے حرف سے ملا کر بیچ میں سے خود گر جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. تو یا تو اس کو پڑھیے وبرکاتہ, یہاں پر وقف کر لیجئے, پھر سانس لے کر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ایسے پڑھیے, یا یوں پڑھیے وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ پڑھیے وبرکاتہ السلام علینا, یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ پڑھ لیجئے, اس طرح پڑھ لیجئے. یا یوں پڑھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ایسے پڑھ لیجئے. لیکن جو ہم پڑھتے ہیں یہ تیسری سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ سورت غلط ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, تجوید سیکھنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت نصیب فرمائے. تو یہ پانچ باتیں ہیں, یہ پانچ اعمال ہیں, جو ان کا اہتمام کر لے اللہ تعالی اس کو اپنا خاص بندوں میں, اہل نسبت میں, اولیاء صدیقین میں اس کا شمار فرما لیں گے موت سے پہلے پہلے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور دعا بھی پڑھ لیجئے, جو سورج کے غروب ہونے کے وقت کی جو مسنون دعا ہے, اور مغرب کے وقت کی اذان سے پہلے کی دعا یہ ہے, اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي, اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ سنت ہے مغرب کی اذان سے پہلے اس کا پڑھنا. تو مغرب کی اذان منفرد اذان ہے کہ اس اذان سے پہلے بھی دعا ہے, اور بعد کی دعا تو ہم سب جانتے ہیں جو اذان کے بعد کی ہے, اس میں بھی ایک غلطی کرتے ہیں بعض لوگ. یہ جو دعا ہے دراصل نسائی شریف اور بخاری شریف دو مستند حدیث کی کتابوں میں جو روایات ہیں ان کا مجموعہ ہے. تو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ایک روایت میں یہاں تک الفاظ ہیں اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اور آگے اضافہ ہے ان نقلا تخلف المیعاد کا اضافہ ہے. تو ان دو کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں یہ. اور بیچ میں جو ود درجتا رفیع اور ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ, ان الفاظ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مرقات میں, اس کا مطلب ہے, اور مرقات لکھی گئی ہے سینکڑوں سال پہلے, اس کا مطلب ہے اس وقت بھی یہ رواج تھا. تو فرمایا کہ اما ود درجت الرفیع ود درجت الرفیع فلا اصل له و اما ورزقنا شفاعته یوم القیامہ فموضوع. فرمایا یہ ود درجت الرفیع جہاں کا جہاں تک تعلق ہے یہ کیا یہ موضوع من گھڑت ہے. فلا اصل لہو, اور ایک اس کے بارے میں فرمایا کہ ود درجت الرفیع کے بارے میں فرمایا کہ فلا اصل لہو, اس کی کوئی اصل نہیں, حدیث شریف سے یہ ثابت ہے ہی نہیں. اور ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ, اس کے بارے میں فرمایا کہ فلا اصل لہو, اس کی کوئی اصل نہیں. فموضوع یعنی یہ موضوع ہے من گھڑت ہے. تو بھائی ان الفاظ سے پڑھنے سے بچنا چاہیے, یہ جو الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں ان سے بچنا چاہیے. جو حدیث کی دعا ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں یہ ڈالی کہ اس میں انتہائی خطرناک پہلو بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی تھی اس کی اذان کے بعد کی, اس میں گویا حضور نے کمی کر دی تھی, ہم پوری کر رہے ہیں کمی جی. تو یہ کہنا ہے بزبان حال کہ حضور نے گویا نعوذ باللہ کچھ کمی کر دی تھی, وہ آج ہم پوری کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد, تو یہ غلط ہے. یہ تو گویا یہ دعا پڑھنا اور اس طرح الفاظ استعمال کرنا, تو یہ بزبان حال یہ کہنا ہوا اور یہ دعویٰ کرنا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں اضافہ کرنا یہ بھی تو جائز نہیں ہے. حدیث میں اضافہ کرنا اپنی طرف سے تو یہ غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.